بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر تھے، یہ منبر کا لفظ ہے، نون با را اس کا مادہ ہے، اس کے مادے ہی کے اندر بلندی کا معنی ہے، اسی لیے منبر کہتے ہیں اونچی جگہ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تھے اور مجھے ارشاد فرمایا، اقرا علیہ، میرے سامنے پڑھو، یعنی مجھے پڑھ کر کے سناؤ. قلت، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اقرؤ علیک و علیک انزل، کہ میں آپ کے سامنے پڑھوں، حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھوں حالانکہ آپ پر قرآن نازل کیا جاتا ہے. قول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ سے قرآن کی تلاوت کو سنوں، میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے علاوہ سے قرآن کی تلاوت سنوں. تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. یہاں تک کہ جب پڑھتے پڑھتے میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس بس اتنا کافی ہے، یعنی اب آگے تلاوت مت کرو. فالتفت الیہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دھیان کر کے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھیں. فیضہ عیناہ تذریفانی، آپ کی دونوں آنکھیں بہہ رہی تھیں، آنسو جاری تھے. پہلی بات سمجھو، اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمایا کہ تم مجھے پڑھ کر کے سناؤ. اب یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ قرآن تو نازل ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا بھی حق ہے کہ آپ ہی پڑھیں، آپ ہی تلاوت کریں اور آپ ہی پڑھ کر کے سناویں، اس لیے کہ خود باری تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ اس قرآن کو آپ کی زبان سے پڑھانا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. تو جب نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پڑھ کر کے سنانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے سناوے. لیکن یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ عبداللہ مجھے پڑھ کے سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے، حضور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، حالانکہ آپ کا حق ہے اور میں لے لوں حق آپ کا. جس پر وحی نازل ہو، جس پر قرآن نازل ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ پڑھے، تو میں آپ کا حق لے لوں کہ میں پڑھنا شروع کر دوں؟ اسی لیے انہوں نے تعجب میں سوال کیا. دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح نازل ہوا ویسا کما حق کہو پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بس کی بات ہے، جیسا قرآن نازل ہوا ہے بالکل ویسا تلاوت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بس کی بات ہے۔ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا ہے ایسا جیسا کہ اللہ نے نازل فرمایا، اور جیسا نازل کیا ویسا کون پڑھ سکتا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا آدمی ہو بہو ویسا نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا کہ حضور میں کیسے پڑھوں جبکہ جیسا نازل ہوا ہے ایسا تو میں پڑھ نہیں سکتا۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنا یہ کیسے میں کر سکتا ہوں؟ جیسے کوئی بڑے آدمی ہو تو کہا جائے کہ بھائی قرآن پڑھ کے سناؤ، تو آدمی کہتا ہے نہیں کہ میں آپ کے سامنے تو نہیں پڑھ سکتا، مجمع کے سامنے پڑھ سکتا ہوں لیکن آپ کے سامنے نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے سامنے پڑھ کر کے سنانا گویا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میری کیا ہمت کہ آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناؤں۔ لیکن اس میں ہوتا کیا ہے، بعض مرتبہ انسان کو دوسرے سے بھی سننے کا شوق ہوتا ہے کہ بھائی میں ہمیشہ میں ہی پڑھتا رہوں، میں سنوں بھی کسی سے۔ ایک قاری صاحب ہمیشہ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، مشق کراتے ہیں، لیکن کسی دن کہیں گے چلو بھائی آج آپ بھی سناؤ۔ تو بہت سی مرتبہ انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ دوسرے سے سنے، دوسرا پڑھے اور انسان سنے، یہ شوق ہوتا ہے انسان کو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ ایک طرح کا اشتیاق ہوا کہ میں بھی اپنے کسی امتی سے قرآن کو سنوں، جیسے کہ میں اپنے امت کو قرآن سناتا ہوں اس طرح میں اپنی امت کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں، سنوں کہ وہ پڑھے اور میں سنوں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتی سے سننے کا شوق پیدا ہوا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بھائی سناؤ۔ ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جب تلاوت کرتا ہے خود تو غور کرنے کا اتنا زیادہ موقع نہیں ملتا جتنا سننے کے وقت غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ آپ عبارت میں تجربہ کر لیجئے، خود آدمی عبارت پڑھتا ہے تو غلطی کرتا ہے، دوسرا عبارت پڑھتا ہے تو اس کی غلطی نکالتا ہے، تو انسان جب خود پڑھتا ہے تو اتنا زیادہ غور کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جب سنتا ہے تو اس کو زیادہ غور تدبر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بتلایا کہ بھائی اس طریقے سے غور اور تدبر کے اعتبار سے مفید شکل یہ بھی ہے کہ آدمی کسی سے قرآن کو سنے، قرآن سننے سے غور تدبر میں اضافہ ہوا کرتا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھا سورہ نساء، تو سورہ نساء کی اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ہر نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ میری امت میں کون اچھے اعمال کرتا تھا کون برے اعمال کرتا تھا، اس کی ہر نبی اپنی امت کی طرف سے گواہی دیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے اوپر گواہی دیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، تو ہر نبی اپنی امت پر گواہی دے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نبیوں پر گواہ بن کر کے آئے گی. اسی طریقے سے اس امت کے جو گنہگار لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، جیسے کہ اپنی امت کے نیک صالح لوگوں کے لیے گواہی دیں گے کہ اللہ انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، انہوں نے اتنا درود پڑھا تھا، انہوں نے اتنے نیک کام کیے تھے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے کافر فاسق فاجر یہود نصارہ ان کے بارے میں بھی گواہی دیں گے. اسی لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آپ کی امت ہے، چاہے ایمان لاوے چاہے ایمان نہ لاوے. ایمان لائی وہ امت اجابت کہلاتی ہے، اور جو ایمان نہیں لائی وہ امت دعوت کہلاتی ہے. تو سب حضور کے امتی ہیں، تو حضور اپنی امت کے لوگوں کے اوپر بھی قیامت کے دن شہادت دیں گے، گواہی دیں گے. تو یہ جو مضمون آیا کہ آپ کو آ کر کے گواہی دینی پڑے گی، تو اس مضمون کے اوپر حضور رونے لگے اور آپ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. یہ اپنی امت کے ساتھ کامل محبت کی دلیل ہے کہ میں کیسے اپنی امت کے لوگوں کے خلاف گواہی دوں گا، کیسے میں اپنی امت کے نافرمانوں کی نافرمانی کی شہادت اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. اس کمال محبت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضور نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ بس اتنا ہی پڑھو، اس کے آگے نہیں پڑھنا. اب اس حدیث شریف سے ایک بات یہ سیکھنے کو ملی کہ جس طریقے سے انسان خود تلاوت کرتا ہے، دوسروں سے بھی تلاوت سننی چاہیے. خود تلاوت کرتا ہے، اس طرح دوسروں سے بھی تلاوت سننی چاہیے. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سامنے والا اپنے سے چھوٹا ہوئے تو بھی اس کی تلاوت سننی چاہیے. ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹے کو حضور نے فرمایا کہ چلو تلاوت سناؤ. تو کبھی کبھی بڑوں کو بھی چھوٹوں سے سننا چاہیے. اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور چھوٹوں کی غلطی کی اصلاح ہو جائے گی. اسی لیے تجوید کے قراء جو طلباء عزیز کی مشق سنتے ہیں، اس کا ثبوت بھی اس روایت سے مل گیا کہ بھائی جمعرات کو مشق سنی جائے گی، آپ لوگ تیاری کر کے آئیں، تو اس کا ثبوت بھی اس حدیث شریف سے مل گیا. تیسری بات یہ ہے کہ ایک مخصوص مقدار سننے کے بعد روک بھی سکتے ہیں. بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے نا کہ بھائی قرآن روکنا تو بے ادبی ہے، قرآن تو بس چالو ہی رہے. نہیں، ایک خاص مقدار سننے کے بعد روکنا چاہے تو روک بھی سکتے ہیں. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ رونا قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یا تو قرآن مجید کی تلاوت سنتے وقت پر، یہ بھی ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے کہ انسان کے اوپر خشوع طاری ہو جائے، اور خشوع طاری ہونے کے بعد آدمی جو ہے روئے قرآن مجید کے اوپر، یہ بھی مستحب عمل ہے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ قیامت اور قیامت کے حالات ایسی چیز ہے کہ اس کو سن کر کے انسان کو فطری طور پر رونا آ جاتا ہے، چونکہ یہاں پر سب قیامت کا منظر چل رہا ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا وہ منظر سن کر کے رونا آ گیا. تو قیامت کے منظر کے اوپر رونا آ جانا یہ ایک جو ہے مناسب چیز ہے. وہ اس چیز ہی ایسی ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اور آدمی رونے والا بن جائے. جی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی فضیلت بھی ہو گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے سناؤ. صحابہ میں سے اتنے بڑے مجمع میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو سنانے کے لیے فرمانا یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے سعادت کی بات ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ سناؤ، سعادت ہو گئی. جیسے کہ پوری درسگاہ میں کسی ایک طالب علم کو استاد کہہ دے وے چلو آج تم عبارت کا ترجمہ کرو، تو ان کے لیے سعادت ہو جائے گی. اچھا استاد نے ترجمہ مجھے کرنے کے لیے کہا، لاؤ بسم اللہ میں ابھی کر دیتا ہوں، اس طریقے سے تو اس کے لیے سعادت ہو جاتی ہے. اس طریقے سے ایک سعادت مندی ہو گئی. چلو ایسے صحیح بات تو یہ ہے کہ جو عبارت پڑھے اسی کو ترجمہ بھی کرنا چاہیے. اس لیے کہ سبق میں چار کام ہیں. ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ سبق میں چار کام، ایک صحیح عبارت پڑھنا، دوسرا عبارت کا صحیح ترجمہ کرنا، تیسرا عبارت کا مطلب بیان کرنا، اور چوتھا مطلب کو عبارت پر منطبق کرنا. یہ چار کام ہے سبق میں. اب چاروں کام استاذ کرے تو کتاب اللہ جانے کب ختم ہوئے. مشکا شریف 3 سال لگ جاوے تو کام تقسیم کر لے، دو کام طالب علم کرے، دو کام استاذ کرے، مدرس کرے، تو آسانی ہو جاتی ہے کام کے اندر. تو ہمارے اساتذہ کرام نے ہم کو، بہت سے اساتذہ نے اسی طرح پڑھایا کہ عبارت بھی خود پڑھنے کی، ترجمہ بھی خود کرنے کا. استاد صرف سبق کی تقریر کرتے ہیں اور مطلب کو عبارت کے ساتھ منطبق کر دیتے ہیں. تو اس طرح اگر کام تقسیم کر لے تو کام آسان ہو جائے. ابھی آپ ایک کام کر رہے تو دو کام کر دیجیے، کیجیے تو دو کام آپ کریں، دو کام ہم کریں، چاہے اول آپ دو کرو یا میں اول دو کروں، چاہے بعد والے آپ دو کرو چاہے بعد والے دو میں کروں، آپ کو اختیار ہے جن سے دو آپ کو کرنا ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں. تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ تو میں نے کہا جی ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. قال ابی بن کعب نے کہا کیا رب العالمین کے یہاں میرا ذکر کیا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں. تو حضرت ابی بن کعب کی دونوں آنکھیں بہنے لگی، رونے لگے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا پڑھ کر کے سناؤں. تو ابی بن کعب نے کہا کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں تمہارا نام لیا ہے. فبقا، اس پر حضرت ابی بن کعب رونے لگے. یہ بھی بڑی عجیب حدیث ہے، دیکھیے. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے سب سے بڑے قاری صاحب حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابئی سنو، اللہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں تم کو قرآن پڑھ کے سناؤں. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابئی بن کعب کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ. کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے. پیچھے والی روایت میں جو سعادت ہے یہ اس سے بڑی سعادت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کر کے سنا. کتنی بڑی سعادت کی بات. تو حضور نے حضرت ابی بن کعب کو کہا तो हजरत उबई बिन काब कहने लगे कि क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया, क्या मतलब मेरा नाम लेने का। बास मरतबा यूं होता है कि भाई अल्लाह ताला ने यूं फरमाया हो कि अपने सहाबा में से किसी सहाबी को कुरान पढ़ के सुना दो, मुतलक नाम नहीं लिया, मुतलक फरमाया हो कि भाई अपने सहाबा में से किसी सहाबी को कुरान पढ़ के सुना दो, तो कहा मुतलक फरमाया कि मुकय्यद मेरे नाम से फरमाया। कि नहीं, मुकय्यद तुम्हारा नाम लेके अल्लाह ने फरमाया है कि तुमको मैं कुरान पढ़ करके सुनाऊं। तो उस पर हजरत उबई बिन काब को रोना आना, अच्छा रब्बुल आलमीन के यहाँ मेरा तस्केरा हुआ, मेरे नाम के साथ तस्केरा हुआ कि नबी मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। बस रोए हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह, इतनी खुशी हुई इनको इस बात पर। अब देखिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म हुआ कि आप उबई बिन काब को पढ़ करके सुनाइए, इस हुक्म की गर्ज किया, क्या मकसद हो सकता है? नंबर एक, तालीम किराअत, के उबई बिन काब को आप जो है पढ़ के सुनाइए ताकि वो सीख ले। नंबर दो, तहफीज, के उबई बिन काब आपके मुबारक मुंह से सुन करके याद कर ले। और इसमें हजरत उबई बिन काब की फजीलत भी जाहिर हुई कि खुद बारी ताला ने फरमाया कि वो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान पढ़ के सुनावे। इसीलिए हदीस में आता है अकरउकुम उबई, तुम में सबसे ज्यादा कुरान के पढ़ने वाले उबई है, अकरउकुम उबई, इसलिए उनको मुकरी व हाजिल उम्मा कहा जाता है। फिर इन्होंने ताज्जुब से सवाल किया, अल्लाहु सम्मानी, ये तवाज़ु है इनकी सारी है हजरत उबई की, क्या अल्लाह ने मेरे नाम से मेरी ताइन फरमाई, अल्लाहु सम्मानी। तो कहा अल्लाह ने आपके नाम के साथ ताइन फरमाई है। और बाज़ रिवायत में है कि लम यकुन वाली सूरत पढ़ने के लिए कहा, क्यों? इसलिए कि लम यकुन वाली सूरत जामे है, मुख्तसर है, उसके मजामीन की जामियत इस बुनियाद पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया कि मुख्तसर और जामियत, इसकी वजह से फरमाया गया कि लम यकुनिल लदीन कफरू वाली सूरत पढ़ करके मैं सुनाऊं। अब जो रोना आया तो इस रोने से शुराए हदीस ने एक मसला मुस्तम्बत फरमाया। क्या मसला मुस्तम्बत किया? कि रोना हमेशा गम का नहीं हुआ करता, खुशी और मोहब्बत का भी रोना हुआ करता है। आदमी ये सोचता है कि भाई घर छोड़ के मदरसे में आना पड़ा तो गम के मारे रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। नहीं भाई, नहीं, 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 हमेशा गम से रोना नहीं आता, खुशी का भी रोना आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मदरसे में पहुंच गया, फिर इल्म के नूरानी माहौल में पहुंच गया, तलब इल्म में पहुंच गया, रात दिन कॉल अल्लाह कॉल रसूल की फिजाओं में पहुंच गया, इस खुशी में भी आदमी को रोना आता है। तो इस हदीस शरीफ से ये बात मालूम हुई कि रोना हमेशा गम का नहीं हुआ करता, रोना मोहब्बत का और खुशी का भी हुआ करता है। गोया खुशी और मोहब्बत भी रोने के असबाब में से एक सबब है। चलो,
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، متفق عليه. وفي رواية لمسلم رحمه الله تعالى لا تسافر بالقرآن فإنه لا آمن أن يناله العدو.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا دشمنوں کے علاقے میں قرآن کو لے کر سفر کرنے سے. بالقرآن کی بابرائے مصاحبت ہے, قرآن کو ساتھ لے کر کے دشمنوں کے علاقے میں سفر کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور مسلم شریف کی روایت میں کہ تم قرآن لے کر کے سفر مت کرو, اس لیے کہ مجھے امن نہیں ہے کہ دشمن اس کو لے لے وے. دیکھو بھائی, دشمنان دین کے ملک میں جاوے تو قرآن ساتھ لے کر کے نہیں جانے کا, چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن چھین لے وے, پھر قرآن کی بے ادبی کرے, قرآن کی گستاخی کرے, قرآن کی توہین کرے. اس لیے دشمنوں کے ملک کے اندر قرآن نہیں لے جانے کا. البتہ اگر لے جانے میں اطمینان ہو کہ ہم لے کر کے جائیں گے لیکن بے ادبی نہیں ہوگی, گستاخی نہیں ہوگی, تو پھر دشمنوں کے ملک میں قرآن لے جا سکتے ہیں. تو یہ جو ممانعت ہے اس کا تعلق ہے عدم اطمینان سے, کہ دشمنوں کے ملک میں قرآن لے جانے سے بے اطمینانی ہو, عدم اطمینان ہو, تو دشمنوں کے ملک میں قرآن نہ لے جائے. لیکن اگر اطمینان ہے کہ بے ادبی نہیں ہوگی اور اس کی گستاخی نہیں ہوگی, توہین نہیں ہوگی, تو لے جانا جائز ہے. بہت سے صحابہ کرام حفظ کے لیے, تلاوت کے لیے لے جاتے تھے قرآن مجید کو دشمنوں کے ملک کے اندر. دوسری ایک حکمت یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے, کہ بھائی پرانے زمانے میں قرآن کے نسخے کم تھے. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 7 نسخے تیار ہوئے تھے پورے عالم اسلام کے لیے, 7 نسخے. اور پہلے زمانے میں آج کی طرح پریس نہیں تھے, ہاتھ سے قرآن کی کتابت کرنی پڑتی تھی. تو کہا قرآن کے نسخے کم ہو اور تم دشمن کے ملک میں لے جاؤ اور نسخے ضائع ہو جائیں گے تو قرآن کے نسخے ختم ہو جائیں گے, اسی لیے مت لے جاؤ دشمنوں کے ملکوں میں قرآن کے نسخوں کو. تیسری بات یہ کہ یہاں قرآن بول کر حفاظ قرآن مراد ہے, کہ حافظان قرآن کو دشمنوں کے ملکوں میں غزوات میں مت بھیجو, اسی لیے کہ حفاظ شہید ہو جائیں گے تو پھر مسلمانوں کے پاس حفاظ باقی نہیں رہیں گے. جیسے کہ بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو 70 حفاظ قرآن شہید ہو گئے, بہت بڑی تعداد قرائے قرآن کی شہید ہو گئی. تو کہ بھائی قرآن یعنی حفاظ قرا, ان کو غزوات میں مت بھیجا کرو, وہ جائیں گے شہید ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے پاس حفاظ کی تعداد کم ہو جائے گی. یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے تھا, ورنہ یہ ہے کہ حفاظ کی تعداد ماشاءاللہ اچھی خاصی ہو, اور جو ہے یہ بھی ہو کہ بھائی بڑا لشکر ہے اور بڑے لشکر میں حفاظ کرام کی حفاظت ہوگی, قرآن کے نسخوں کی حفاظت ہوگی, تو پھر بڑے لشکر میں عظیم لشکر کے ساتھ حفاظ کو بھیجنے میں, قرآن کے نسخے لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کر سکتے ہیں.